ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر میں صدارتی انتخابات اور مصری عوام کے اسلامی انقلاب کو ہائی جیک کر لینے کی کوشش اور سازش۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر اور دسمبر 2010 میں جب تیونس میں اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہوئی اور کامیابی کے مرحلوں سے گزری تو اس کا اثر براہ راست مصر پر مرتب ہوا، اور مصری عوام بھی اپنے ڈکٹیٹر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مصری عوام کی اسلامی انقلاب کی تحریک یا اسلامی بیداری کی تحریک پوری قوت اور زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ اس تحریک میں متعدد نشیب و فراز آئے، لیکن مصری عوام کی کامیابیوں اور ان کی ظفر مندی اور فتح مندیوں کا گراف یا سطح زیادہ رہا، اور سب سے بڑی اور تاریخی کامیابی مصری عوام کو یہ حاصل ہوئی کہ ایک مضبوط اور امریکی نواز ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے اقتدار کو مصری عوام نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ مصری عوام، جنہوں نے اپنے ملک کو امریکی اور اسرائیلی سازشوں سے آزاد کرانے کے لیے یہ انقلاب برپا کیا اور اسلامی بیداری کی تحریک کو آگے بڑھایا، وہی عوام اب اسرائیل، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کی سازشوں کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر مصری عوام کا کہنا ہے کہ جب تک وہ اپنے ملک کو پوری طرح سے آزاد نہیں کرا لیں گے وہ میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ چنانچہ پچھلے مہینوں کے دوران پارلیمانی انتخابات ہوئے اور اس میں مصری عوام نے اپنی مرضی اور اپنی پسند کے نمائندوں اور ممبران کو منتخب کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اخوان المسلمین اور دیگر گروہ پارلیمنٹ میں پہنچے اور انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور اب 23 اور 24 مئی کو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور مصری تاریخ کے یہ پہلے ایسے صدارتی انتخابات ہوں گے جب آزاد، شفاف اور بظاہر عوامی اور جمہوری ماحول میں ہوں گے۔ لیکن مصر پر برسر اقتدار فوجی کونسل کی کوشش ہے کہ انتخابات کو اس طرح سے منعقد کرا جائے کہ اس کے نتائج فوجی کونسل، یا یوں کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے مطابق نکلیں۔ لیکن کیا عوامی قوت کے سامنے امریکہ، اسرائیل اور مصر کی فوجی کونسل کامیاب ہو سکے گی؟ چنانچہ گزشتہ بدھ سے لے کر اب تک قاہرہ اور عباسیہ جیسے شہروں میں مصری عوام اور فوجی کونسل کے کارندوں کے درمیان شدید مارکہ آرائی جاری ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق متعدد بلکہ دسیوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ آخر مصری عوام کے انقلاب کو اچک لینے یا ہائی جیک کر لینے کی سازش کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، اور فوجی کونسل اس وقت جب مصر میں صدارتی انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے، کیوں اپنے ہی عوام سے صف آ رہا ہے؟ یہ اور اس جیسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ تقریباً 45 منٹ کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے سوالات کا جواب تلاش کیا جائے۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ نگار جناب بیرسٹر طاہر واسطی صاحب۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں اپنے یہاں تہران میں اسٹوڈیو میں موجود جناب علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے۔
علی شہباز صاحب، کیا وجہ ہے کہ اب جبکہ 23 اور 24 مئی کو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور انتخابی مہم اپنے زور و شور پر ہے، اپنے شباب پر پہنچا چاہتی ہے، فوجی کونسل مصری عوام یعنی اپنی ہی عوام کو کچل رہی ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ جیسے بھی ہو عوام کی شرکت ان کی مرضی کے مطابق ان انتخابات میں نہ ہو پائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض گزارش ہے کہ جو ہے مصر میں جب انقلاب ہوا سال گزشتہ، عرب دنیا میں تہلکہ مچ گیا، حالانکہ اس سے پہلے تونس میں بھی ہوا تھا، لیکن چونکہ مصر کی سرزمین مرکزیت رکھتی ہے عرب دنیا کے لیے، اور وہاں کی جو ہے 30 سال سے جو حسنی مبارک کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی یعنی امریکی نواز اور اسرائیل نواز ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو جو ہے تہ سے ہٹایا گیا, ہٹانے کا خلا ایجاد ہو گیا ہے وہاں پہ. اب دیکھیں وہاں کے جو کچلے عوام تھے ان کے حوصلے بلند ہو چکے, وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے کہ عوام کی منتخب کردہ حکومت قائم ہو, اور گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے جدوجہد ان کی جاری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا کیونکہ مصر کا جو موقف ہے, جو پوزیشن ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پوزیشن ہے مصر کا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر پہ اگر واقع ہے کہ انڈیپینڈنٹ یعنی مستقل اور خود مختار ایک حکومت وہاں قائم ہو جائے تو پھر یہ پوری عرب دنیا میں اس کا اثر ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ اسرائیل جیسے ایک ناجائز اور غیر مشروع جو ملک ہے اس پہ جو ہے بالکل منفی اثر ہوگا اس کا. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ مصر میں جو ہے ایک واقعی ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار اور مستقل حکومت قائم کی جائے, اور لہٰذا یہ جو فوجی کونسل ہے جس کے رئیس جس کے سرپرست حسین طنطاوی ہے ان کے ذریعے سے ہر قسم کی جد و جہد ہو رہی ہے, ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ پہلے تفرقہ ڈالا جائے عوام میں. الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے تفرقہ تو نہ ڈال سکے لوگ, اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا, جتنے مختلف پارٹیز ہیں خواہ اخوان المسلمین ہوں خواہ کچھ اور پارٹیز ہوں خواہ نیشنلسٹ ہوں لیفٹسٹ ہوں لبرل ہوں جو بھی ہوں, وہ مصمم ارادہ کر چکے ہیں کہ جو انقلاب جو ان کو نصیب ہوا ہے ان کو حاصل ہوا ہے اس کو جو اس آسانی کے ساتھ گوارا نہیں کریں گے لوگ. اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے ڈٹ کے کہا ہے کہ جو ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ناظرین بھی خوب واقف ہیں کہ طنطاوی کی یہ کوشش ہے کہ 30 جون سے پہلے مصر کا جو دستور ہے کانسٹیٹیوشن ہے وہ نیا وہ لکھا جائے, اور انہوں نے جو ہے عوام اس کی مخالفت کر رہی ہے, پارٹیز اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی طنطاوی کوئی حق ہی نہیں ہے کہ مصر کا جو ہے نیا دستور العمل یا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. جو بھی کانسٹیٹیوشن ہوگا جو بھی دستور العمل ہوگا وہ عوام کے جو نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں ان کی مرضی کے مطابق, اب عوام کے جو جذبات ہیں عوام کے جو امید ہیں عوام کے جو آرزو ہے اس کے مطابق اور اسلام کے ڈھانچے میں آئینے میں اس لیے ہونا چاہیے. اور لہٰذا جو انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے کہ حسین طنطاوی کسی قسم کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ ایک دستور العمل جو ہے وہ دکھیں.
جی شہباز صاحب اس وقت کافی دیر سے ہمارے لندن اسٹوڈیو میں منتظر ہیں جناب بیرسٹر طاہر واسی صاحب. واسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام علی رضی.
جی نوازش آپ کی. واسی صاحب کیا فرمائیں گے آپ اب جبکہ مصر میں 23 اور 24 مئی کو صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ فوج اپنے ہی عوام کو جو کہ الیکشن کا بنیادی رکن ہوا کرتے ہیں کچلنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے عزم و ارادے کے سامنے فوج کے توپ ٹینک کامیاب ہو سکیں گے؟
قطن نہیں کامیاب ہو سکیں گے. فوج کے ٹینک تو لاٹھی چارج گولی چلانے کی عمل یہ کامیاب نہیں ہوں گے علی رضوی. لیکن میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں, ایران والے بہت خوش قسمت ہیں, اور ایران کی حکومت بہت خوش قسمت اور ریولیوشنریز بہت خوش قسمت تھے کہ انہیں جب وہ انقلاب لے کے آئے تو انہیں امام خمینی کی صورت میں ایک ایسا بہترین لیڈر میسر آیا کہ جس نے انقلاب کے بعد ایک ایسا کامیاب ڈھانچہ بنا دیا کہ امام خمینی کے جانے کے بعد بہت سے صدور کے آنے جانے کے باوجود وہ ڈھانچہ قائم ہے برقرار ہے, اور عوام کو اس ڈھانچے سے اس قانونی عمل سے اس آئین سے جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے. ایران کے انقلاب کو چونکہ ویسٹ نے بہت اچھے طریقے سے معائنہ کیا علی رضوی, لیکن مسلمانوں نے اتنے اچھے طریقے سے معائنہ نہیں کیا, اس کا اتنی آبزرویشن نہیں کی, تو اس لیے جو باقی انقلابات آئے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر امام خمینی جیسا کوئی لیڈر نہیں ابھر کے آیا.
یقیناً.
اور جب ایک لیڈر نہ ہو اور ایک متفقہ لیڈر جس کا اتنا بڑا ویژن نہ ہو تو یہ مسائل جو مصر میں ہو رہے ہیں یہ ہونے ہی تھے اور یہ ہر آدمی کو نظر آ رہے تھے.
لیکن عوامی عزم و ارادے کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ہٹا کر یقیناً ایک بہت بڑا تاریخی اقدام کیا, بلکہ لیکن ان سے یہ ضرور بھول ہوئی کہ انہوں نے اس کو کوئی آرگنائز طریقے سے عمل میں نہیں لے کے آئے. انہوں نے فوج کی سربراہی کو قبول کیا, انہوں نے طنطاوی کو قبول کیا, اور قبول نہ کرتے تو کیا کرتے, لیکن ایک اچھا لیڈر ان کے پاس موجود نہیں تھا جیسا کہ ایرانی انقلاب کی صورت میں امام کی صورت میں موجود تھا. اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک اتنا لانگ پروسیس آف الیکشن شروع ہو گیا, اس لانگ پروسیس آف الیکشن میں گو کے اخوان المسلمین اور سلفی گروپ اور مسلمانوں کے گروپس نے بہت حمایت حاصل کی, لیکن چونکہ فوج ایک سربراہ کی حیثیت سے وہاں موجود تھی اور فوج جو ہے اس سب کو کنٹرول کر رہی تھی, اس کو یہ موقع ملا और मौका मिला हुआ है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैन्युपुलेट करे और इसको ट्रांसलेट ना होने दे एक अच्छे अवामी लीडर की सूरत में। और यही वजह हुई कि इन्होंने शुरू में बहुत सारे सदारती जो कैंडिडेट्स थे उनको डिस्क्वालीफाई किया, एक कानून पास हुआ, उस कानून के नतीजे में ये कहा गया कि देखिए सदर हुस्न मुबारक के करीबी लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, वो तमाम लोग जो सदर हुस्न मुबारक की कैबिनेट में शामिल थे उन्हें हुकूमत में नहीं इलेक्शन में नहीं लड़ना देना चाहिए। कानून पास हो गया, उस कानून के पास होने के बावजूद अमर मूसा और औसे बहुत सारे लोगों को कैंडिडेसी की इजाज़त दी गई। फिर एक जो काउंसिल बनाई थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा गया, फिर एक अदालती इदारे ने उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को मुअत्तल कर दिया और कहा कि आप आइन नहीं बना सकते और आपको आइन बनाने का कोई इख्तियार नहीं है, जो पार्लियामेंट आपने मुंतखब की है उस पार्लियामेंट को आइन, ये बिल्कुल अकल की बात थी, लेकिन उसके बावजूद मिलिट्री जो है वो इसको मैनिपुलेट कर रही है। अब मैनिपुलेट करने की सूरत हाल ये है कि मैं हैरान हुआ ये पढ़ के कि अमर मूसा ने ये कहा है कि जिन लोगों ने जुमे को हमले किए और जुमे को प्रोटेस्ट किए, मुझे हमला नहीं कहना चाहिए, प्रोटेस्ट किए और उन वो लोग एनार्किस्ट हैं, उन लोगों को कुचल देना चाहिए, उन लोगों को कतर कर। मैं हैरान हो गया ये सुन के कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो आवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा वो उन लोगों को जो इनकलाब लेके आए उनको एनार्किस्ट कह रहा है, वो उनको ख़त्म करना चाह रहा है, तो किसके साथ मिलके कहना चाह रहा है? वो तंतावी के साथ मिलके ये बात कर रहा है, वो फौज के साथ मिलके ये बात कर रहा है, और वो कुछ कुछ बात बेट जिसे कहते हैं वो कर रहा है कि कैंप डेविड ख़त्म हो गया, एक बात ऐसी कर रहा है। लेकिन आज आप देखिए, मैं आज भी देख रहा था वेस्ट के अखबारात ने वो बातें शाया की हैं कि MI6 और CIA और बहुत सारे इदारों ने और अमरीकी और इसराइली इदारों ने अपने लोगों को इजिप्ट में भेज दिया है ताकि वो अमर मूसा के लिए कंपेन करें और अमर मूसा उनका एक फेवरेट कैंडिडेट बन के उभर आया है। जबकि वो लोग जिन्होंने मुजाहरे किए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा इन मुजाहरों में कतन ऐसा इरादा नहीं था कि हम कोई अटैक करें, कोई बार बार क्रॉस करो ये क्रॉस करें, ये इनके अपने भेजे हुए लोग थे जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को एक मुश्तइल ग्रोह में तब्दील कर दिया और जाके हमला करने लगे। और मैं देख रहा था कि BBC के जो नुमाइंदे हैं, जो 22 नुमाइंदे हैं, वो ये कह रहे थे कि फौज ने ठीक गोलियां चलाई, फौज को ऐसा करने का हक था चूंकि पत्थर फेंके गए थे फौज के ऊपर और फौज की बिल्डिंग्स पर। और यही वो लोग हैं जो जब सीरिया में देखते हैं तो वहाँ पे जो गोलियां चल रही हैं, वहाँ पे जो बॉम्ब्स चला रहे हैं वो हकूमती इदारों पे, हकूमती इंस्टीट्यूशन पर, हकूमत के सरकारी अफसरों पर, वो कह रहे हैं कि वो तो उनको नज़र नहीं आते, लेकिन ये जो एक पत्थर और एक जो कंकर उन्होंने फेंक दिया फौज की तरफ इजिप्ट में, वो BBC वालों को बहुत नजर आया और उन्होंने कहा जनाब कि ये तो उन्होंने हमला किया और फौज को हक हासिल
था
को बाय हुक एंड क्रूक रोके और यहाँ पर गोली चलाए और यहाँ के बहुत से लोगों को पकड़े।
लेकिन
बात का इल्म है कि वो ऐसा करने में नाकाम होंगे।
शुक्रिया।
इसीलिए कल जो उनका प्रोसिक्यूटर है उसने ये ऐलान किया कि तमाम औरतों को वहां पर छोड़ दिया जाए।
जी, मैं फिर
वो इस बात को
मैं फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर जनाब अफजल मिसबाही साहब। मिसबाही साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
हाँ मिसबाही साहब, क्या कहना चाहेंगे मिस्र की ताज़ा तरीन सूरत हाल के सिलसिले में? अभी हमारे लंदन स्टूडियो में मौजूद वासी साहब फरमा रहे थे कि फौज मिस्री अवाम पर मुसल्लत हो गई और मजबूरन उन्होंने कबूल किया, लेकिन आप देखें कि अब जबकि इलेक्शन सदारती होने वाले हैं इसके बावजूद मिस्री अवाम को गवारा नहीं कि एक लम्हे के लिए भी फौज उन पर मुसल्लत रहे, तो आप क्या समझते हैं कि मुसल्लत होने के बावजूद मिस्री अवाम इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे कि सदारती इलेक्शन तक फौजी कौंसल जैसे भी उन पर मुसल्लत रहे? और जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि आज नहीं तो कल फौज को बहरहाल इख्तदार से बेदखल होना होगा?
देखिए, जैसे ही हुस्नी मुबारक का सदारती दौर ख़त्म हुआ तो फौज के हाथों में जब वहाँ की ज़माने हुकूमत गई, उस वक्त से आज तक की सूरत हाल आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि फौज कभी ये नहीं चाहती कि वहाँ के आवाम की के नुमाइंदों के हाथों में ये हुकूमत जाए। और मेरा मेरा मानना यह है कि जब तक ये जैसे जैसे ये सदारती इंतखाबात के दौर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तशद्दुद की लहर और उठती जाएगी। और अभी दो दिन तीन दिन पहले जो 20 अफराद की जाने गई, कल तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, ये तो इब्तदाई मरहले हैं। अभी तो आप देखें 23-24 तारीख आने से पहले पहले और भी तशद्दुद की लहर उठेगी और जो बैरूनी ताकतें वहाँ पे ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा तशद्दुद की लहर हो, ताकि ये जो सदारती इंतखाब है वो बिल्कुल ही मुनसिफाना तरीके से ना हो सके। और उसमें पूरी कोशिश फौज ये कर रही है कि अगर मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन हो जाता है, मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात हो जाते हैं, तो अख़वानुल मुस्लिमीन के लीडर या ये कि अन्नूर सलफी पार्टी के लीडर अगर सामने आ जाते हैं तो फिर उनका जो है दबदबा कम होगा। और ये जाहिर है कि इसे मिस्री अवाम इसलिए पसंद नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप देखें कि 2010 के अवाखिर से जो इंकलाब की लहर वहाँ उठी मिस्र की सरजमीन पर, तो उस वक्त से लेकर अब तक यानी कि 100 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और जिन लोगों ने ये जान की कुर्बानियाँ दी हैं और जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर फौज मुसल्लत रहे और जमहूरी हुकूमत की तरफ या ये कि जमहूरी इकदार की तरफ जो मिस्र बढ़ रहा है उसको किसी तरह का कोई नुकसान हो।
जी मिसबाई साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। शहबाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि देखा जा रहा है कि सऊदी अरब और कतर की मुदाखलत रोज बरोज बढ़ती जा रही है और सऊदी अरब की इसी वसी मुदाखलत के पेश नज़र ही पिछले दिनों ज़बरदस्त मुजाहरे हुए थे काहिरा में सऊदी सफारत खाने के सामने, चुनाचे मजबूर होना पड़ा था सऊदी अरब की हुकूमत को कि अपना सफीर वापस बुला ले। अगरचे फिर कल की इतला यह है कि सऊदी सफीर दोबारा वापस काहिरा पहुँच गया। तो ये जो मुदाखलत है सऊदी अरब की खास तौर पर इलेक्शन से ठीक पहले, इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं आपके ख्याल?
देखिए साहब, आपको याद होगा कि इसमें अमेरिका और इसराइल का भी हाथ है और सऊदी अरब जो है अमेरिका का आलाकार है। अभी जो वासी साहब ने लंदन से कहा कि अमर मुसा के ताल्लुक से उन्होंने जो है मुजाहरात करने वालों को, इनकलाबियों को एनार्किस कह के मुखातिब किया, ये अल्फाज ये जो है वही अल्फाज हैं जो खत्तानी जो सऊदी अरब का एम्बेसडर है वह उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था चंद रोज़ पहले जो मुजाहरात वगैरह हुए थे सऊदी अरब एम्बेसी के रूबरू। और मिस्री जो है अपने हक का मुतालबा कर रहे, खासतौर पर मिस्र का जो मशहूर लॉयर है, कानूनदान है, वो जो उमरे के लिए ज्यारत गया और वहाँ उसको जो है बगैर किसी जुर्म खसूर के गिरफ्तार किया गया। चूँचे वो जो है बहैसियत नक्कात, बहैसियत मसलन एक मुबसर, वह मखालात लिखा करता था सऊदी अरब के पॉलिसीज खिलाफ, तो वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया। लिहाजा जो है बहरहाल जो तजाहरात जो हुए थे, जो मुजाहरात जो हुए थे वहाँ पर, वो मुजाहरीन को, इनकलाबियों को, मुसलमानों को सऊदी अरब का जम्बासर था ये हुलिगन्स और एनार्किस ये अल्फाज से मुखातिब किया। इसका मतलब है ये कि गहरी साजिश है। इसमें ना सिर्फ जो है अमर मुसा मुलविस हैं बल्कि इसमें जो है सऊदी अरब की हुकूमत भी है, इसमें जो है अमरीका का हाथ भी है, इसमें इसराइल का भी हाथ है। चुनाचे देखिए आप, इसराइल को जो पाइपलाइन जाया करती थी तो गैस की पाइपलाइन मिस्र से, और जो है बहुत ही सस्ती कीमत पर इसराइल जो है गैस लिया करता था और मिस्र को कोई फ़ायदा नहीं था। हुकूमत मजबूर हो गई इसको ख़त्म करने के लिए, चूंकि इसके पहले इन्फजारात हुए वहाँ पर जो है धमाके हुए, धमाकों से कई मरतबा जो है मजदूर हुई पाइपलाइन। लेकिन अब जो है हुकूमत उस मौक़ पर नहीं है कि आवाम की मुखालफत करे, चूँकि अगर आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक मुखालफ अगर हुकूमत जो है कुछ कदम उठाई तो उसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है अमरीका के हाथ में है, हुकूमत जो है इसराइल के हाथ में है, हुकूमत सऊदी अरब के हाथ में। चुनाचे अभी जो है आए दिन के गुजारिशात है कि अमरीका जो है गालिबन जून तक $1.5 बिलियन का लोन देने वाला है। लोन जो है हुस्नी मुबारक के ज़माने से जारी है और ये लोन जो है बिल्कुल वो फ्री ऑफ चार्ज है और ये लोन जो है ऐसा लोन है जो मिस्र को एक ना एक दिन जो है अदा करना पड़ेगा, लेकिन जो है बहुत ही महंगी कीमत में। और रहा अब जो पैसा कहाँ जा रहा है, ना आवाम की फलाह बहबूद के लिए जा रहा है, ना कोई रिफाही कामों में जा रहा है, बल्कि ये पैसा जो मिलिट्री जनरल्स है उनके जेब में जा रहा है। एक ज़माने हुस्नी मुबारक के जेब में जाया करता था, अब जो तंतावी हैं या जो मिलिट्री काउंसिल है उनके मफाद के उनके साथ साथ जो है उन अमरीकी नवाज अनासर जो वहां पे जो है फितना फसाद फैलाने की कोशिश में है उनके फलाह बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके नफे के लिए इस्तेमाल होगा पैसा। तो लिहाजा इसके पहले भी जो है सऊदी अरब भी जो है उसका भी 8 पैकेज प्रॉमिस कर चुका है, वादा कर चुका है कि उसका भी कुछ मेरे ख्याल से गालिबा कम इश्तवान है गुरु तकरीबन $2 बिलियन से करीब उसका भी 8 पैकेज है। लेकिन जो उसके शर्तों शुरू पर भी जो है मुजाकरात वगैरह हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो सऊदी अरब का जो शहजादा वलीद था उसने ये कहा کہا تھا کہ میں $2 بلین دینے کے لیے تیار ہوں حسنی مبارک پر مقدمہ نہ چلا جائے. حسنی مبارک جبکہ مجرم ہیں, جبکہ امریکہ کا پٹو ہے, اسرائیل کا جو ہے نوکر ہے, انہوں نے جو ہے مصر عوام پہ ظلم کیے, مصر عوام کے جو ہے امنگوں کو پسپا کیے 30 سال تک, اور ان کو جو ہے بچانے کی کوشش سعودی عرب کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت گہری سازش ہے جو داخل بھی جو ہے کام کر رہی ہے مصر میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایسے خارجی عناصر ہیں جس میں سعودی عرب ملوث ہیں, قطر ملوث ہے, جو امارات ہے, کویت ہے, ایسے ممالک جو خلیج فارس کے جو شیخ نشین ہیں وہ لوگ ملوث ہیں, ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور امریکہ. تو لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جو ہے ایسی حکومت تشکیل پائے جو عوام کی جو ہے نمائندگی کر سکے, اس لیے انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹ پھیلانا چاہ رہے ہیں اور تشدد ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں, اور تشدد میں ایسے عناصر کو استعمال کر رہے ہیں جو ان کے مطابق ہو اور پرامن جو تظاہرات ہیں اس میں گڑبڑ یا مثلا اس میں جو ہے تشدد پیدا کریں.
جی واسی صاحب, کیوں سعودی حکومت نہیں چاہتی کہ مصر میں مصری عوام کی امنگوں کے آئین مطابق حکومت برسر اقتدار آئے؟
علی رضوی, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. جب حماس کو الیکٹ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, فلسطین میں الیکشن ہوا تھا, تو سعودی عرب نے اس کی بڑی شدید مخالفت کی تھی. سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ڈیموکریسی, جمہوریت عرب ممالک کی طرف آئے, اور خاص طور پر موسٹ پاپولر, سب سے زیادہ جہاں پہ پاپولیشن ہے عربوں کی, اس ملک میں جمہوریت آئے. چونکہ جمہوریت جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے. جمہوریت جو ہے عوام کا جو ترجمان پارٹی ہوگی وہ امریکہ کے خلاف ہوگی, اور سعودی عرب امریکہ کے خلاف نہیں ہے. اور وہ سعودی عرب میں اور یو اے ای میں, بحرین میں, ان ملکوں میں جمہوری قوتیں جو اب جڑ پکڑ رہی ہیں, وہ ان کو جو ہے پانی ملے گا, وہ جو ہے پھل پھول لگے گا. تو وہ نہیں چاہتے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ مصر میں ایک واقعی جمہوری حکومت آئے اور وہ عوامی امنگوں کی ترجمان ہو. میں آپ کے ناظرین کے لیے کچھ باتیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس وقت سعودی عرب میں تقریباً 1401 جو ہیں وہ ایجپشنز, وہ بیچارے وہاں پہ ان کی پریزنز میں ہیں, جن میں سے 35 سعودی عرب خود مانتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں. اور جو ابھی علی شہباز صاحب فرما رہے تھے, غزاوی صاحب جو وکیل تھے اور جو سعودیہ بادشاہ کے خلاف لکھا کرتے تھے, جب وہ حج کرنے عمرہ کرنے گئے تو ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ شاید یہ ڈرگ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا ڈرگس تھی ان کے پاس. اب دیکھیے, بدقسمتی یہ ہے کہ امام خمینی نے جب اس وقت کہا تھا کہ مکے کو اور مدینے کو جو ہے یہ انٹرنیشنل سٹیز بنایا جائے اور یہاں کے ویزے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لگیں, اور جو لوگ یہاں پہ آئیں وہ سعودی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوں, یہ بات اس وقت امام خمینی نے کہی, لیکن وہ لوگوں کے کانوں پر جونی رینگی اور ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ظاہر ہے سعودی عرب نے اس کی بہت مخالفت کی, اور چونکہ بہت سارے اسلامی ممالک سعودی عرب نواز ہیں تو انہوں نے بھی کوئی بات نہیں سنی. آج ایجپٹ کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بات امام خمینی کی بالکل ٹھیک تھی کہ مکے اور مدینے کو انٹرنیشنل سٹیز بنایا جائے. اور اب یہ سعودی لائر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں وہاں عمرہ کرنے گیا تھا, اور جب میں عمرہ کرنے گیا ہوں تو مجھ پر سعودی عرب کا کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, چونکہ انہوں نے مجھ پر ویزا ایشو کیا تھا, لیکن انہوں نے یہ کیا. تو سعودی حکومت علی رضوی اس لیے نہیں چاہتی کہ وہاں پر عوامی ترجمان, عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت ہو, چونکہ ایسا کرنے سے انہیں اپنے ملک میں بھی عوامی ترجمان حکومت کو ساتھ دینا پڑے گا, اور انہیں وہاں پہ خطرہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اور بحرین میں کہیں ڈیموکریسی نہ آ جائے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. مصباحی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے مصر کے داخلی معاملات میں سعودی عرب کی کھلی مداخلت اور سعودی عرب کے تئیں مصری عوام کی شدید نفرت, برہمی, ناراضگی اور ایک طرح سے اشتعال کے بارے میں؟
جی میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے میں تاریخی پس منظر کو پیش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 30 سال سے جب حسنی مبارک کی حکومت تھی تو 30 سال کے دوران مصر اور سعودی عرب کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے. اس کے بعد جب حسنی مبارک کا دور ختم ہوا اور اخوان المسلمین کو اور سلفی جماعت کو وہاں پہ कामयाबी मिली, तो उसके बाद से वहाँ के हालात तब्दील होते जा रहे हैं और आपने देखा कि जिस तरह से इसराइल ने अपना सफारतखाना बंद किया, इसी तरह से सऊदी अरब ने भी अपना सफारतखाना बंद किया, अब कल उन्होंने अपना सफीर भेजा है। तो असल में जमहूरियत और शहंशाहियत इन दोनों में आपस में तनाकुज़ है, और जैसे जैसे मिस्र की सरजमीन पर या ये अरब ममालिक में दूसरी जगहों पर जमहूरियत मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे इन शहंशाहों को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा लाहिक होंगे। सऊदी अरब ये कभी नहीं चाहेगा कि मिस्र की सरजमीन पर ऐसी मजबूत जमहूरियत कायम हो जिसकी वजह से वहाँ के हालात, सऊदी अरब के हालात खुद ख़राब हो। आप देखें कि बहरीन की सरजमीन पर, यमन की सरजमीन पर जमहूरियत को कुचल दिया गया, इनकलाब को तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि अगर बहरीन की सरजमीन पर जमहूरियत कायम हो जाती है, यमन की सरजमीन पर जमहूरियत कायम हो जाती है, या एक मिस्र की सरजमीन पर जमहूरियत की तरफ जो कदम बढ़ाया जा रहा है, अगर ये कदम बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर मुस्तहकम हो जाता है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान खुद सऊदी अरब को होगा, यूएई को होगा, कतर को होगा। तो जाहिर है कि ये अपने नुकसान को क्यों बर्दाश्त करेंगे। उसके अलावा खुद अमेरिका ये नहीं चाहता है कि मिस्र की सरजमीन पर मजबूत जमहूरियत कायम हो। तो जाहिर है कि मिस्र की सरजमीन पर जब तक हुस्नी मुबारक की हुकूमत थी, उस वक्त तक सऊदी अरब और हुस्नी मुबारक के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात इसलिए थे कि खुद अमेरिका ये चाहता था कि उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो, और मिस्र की सरजमीन से तकरीबन 30 साल तक इसराइली सामान सऊदी अरब की सरजमीन पर भेजा जाता था और मिस्र का स्टैंप लगाया जाता था। तो जाहिर है कि ये तीनों आपस में मिलजुल कर काम करते थे, और आज वहाँ जो जमहूरियत कायम हो रही है, इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग आए हैं या सल्फी ग्रुप के लोग आए हैं, तो ये वहाँ के आवाम की बातें कर रहे हैं, और इनकी ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई बैरूनी दबाव ना हो और वहाँ के आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत कायम हो, वहाँ की काहिरा की सरजमीन पर मिस्र के सिलसिले में फैसला हो। यही वजह है कि यह चीज ना अमेरिका को पसंद है, ना ही इसराइल को पसंद है, ना ही सऊदी अरब को पसंद है, जिसकी वजह से मुदाखलतें भी हो रही हैं और भी मुदाखलतें होंगी, तशद्दुद का दौर और भी आगे बढ़ेगा। अभी आप देखें, सिर्फ तो इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं, मुहिम चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि और भी मुश्किलात का सामना होगा, और ये जो शहंशाह जो अरब ममालिक में बैठे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं भी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। शहबाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जब अब तकरीबन इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर जारी है, अमर मूसा जैसा कि भी आपने फरमाया, अलबरादरी तो किनारे हो गए, उन्होंने किनारा कशी अख्तियार कर ली इंतखाबी मैदान से, तो जो दो तीन नाम आ रहे हैं अमर मूसा जिनके बारे में ये शुभा जाहिर किया जाता है कि कहीं ना कहीं से इनको अमेरिका या मगरिब की हमायत हासिल
कोशिश करेगा बिठाने की,
इसके अलावा जो है वो मोहम्मद मरसी जो इख्वान मुस्लिमीन के, इसके अलावा अब्दुल मुनीम अबुल फतू
हैं जो,
तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तीन चार कैंडिडेट जो मारूफ और मशहूर हैं, किसकी पोजीशन आपके ख्याल में बेहतर लग रही है?
रखाबत तो देखिए आप, तो तीनों चारों बल्कि पांच कैंडिडेट्स हैं, अहमद शफीक भी हैं जो साबिका जो,
लेकिन उनके बारे में तो ये है कि
जो इसमें जो सरशनाज जो चेहरा है, जो सबसे मशहूर जो चेहरा है अमर मूसा का है, चूंकि हुस्नी मुबारक के ज़माने में ये जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर बाद में जो है अरब लीग के सेक्रेटरी थे ये, हाँ अरब लीग के जब सेक्रेटरी थे तो जो है उस ज़माने में इनका जो स्टैंड जो था, इनका मौक़ जो था, एक खदरे मुलायम था, चूंकि जब तो हुस्नी मुबारक के जो वज़ीर ख़ारजा थे बिल्कुल पूर्व अमेरिकन और पूर्व इसराइली पॉलिसीज थे इनके। खैर रहा, आवाम जो है नहीं चाहते कि उनकी उम्र भी जो 76 साल की है, जो तकरीबन काफ़ी ज़यीफ़ उम्र है वो, और मैंने समझता कि आवाम जो है ख़ासकर नौजवान तबका मिस्र का इनको जो है इंतखाब करेगा, और साथ ही साथ जो है ख़ुद इख्वान मुस्लिमीन की जो है बढ़ती हुई तादाद है। हालांकि मोहम्मद मुरसी वो जो लीडिंग कैंडिडेट नहीं है इख्वान मुस्लिमीन के, चूँकि खैरात शातिर को डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन साथ ही साथ उनके अलावा अबुल फतू हैं, जैसा कि माजरत खाई करता हूँ नाजरीन से, अबुल फतू के जो है साबिका जो है उसके कैंडिडेट रह चुके हैं, लोग इख्वान मुस्लिमीन के नुमाइंदे थे, अब जो है रिजिग्नेशन दे चुके हैं इख्वान मुस्लिमीन की पार्टी से, लेकिन उनकी जो है मकबूलियत महबूबियत आवाम में है ज़्यादा। तो रहा आप देखने का यह है कि ये चार पांच कैंडिडेट्स में खालिद अली हैं, जो कहा कि लेफ्टी रुझान के जवान हैं, तकरीबन जो है 40 साल का सीन है उनका, लॉयर हैं वो प्रोफेशन के तौर पर, हिरफे तौर के कानूनदान हैं, वकील हैं वो, और साथ ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और फौज के शदीद मुखालिफ हैं, और कहा जाता है कि ख़ासतौर पर नौजवान तबके में उनकी मकबूलियत वगैरह है, और सब कैंडिडेट का यही कहना है कि जो भी मिस्र का जो कानून होगा, मिस्र का जो दस्तूरुल अमल होगा, मिस्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो इस्लामी शरीयत के ऊपर होगा, उसी के मबना पर जो है इसको बनाया जाएगा, उसी पर अमल किया जाएगा। तो लिहाजा چونکہ جو ہے رقابت جو ہے چل رہی ہے آپس میں, تو یہ فوج جو ہے خاموش نہیں بیٹھے گی. جب تک اگر فوج جو ہے وہ آخر تک ہٹ جائے تو وہ آخر بہت بڑا معجزہ ہے, تو بہت بڑا جو ہے وہ آخر کے ایک مخلصانہ اقدام ہوگا ان کے طرف سے. لیکن میں نے سمجھتا کہ اتنے سال کی ریاست کے بعد, صدارت کے بعد, حکومت کے بعد اتنی آسانی کے ساتھ فوج جو ہے ہٹ جائے گی, دستبردار ہوگی اور عوام کے ہاتھ میں حکومت کرے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 30 جون تک جو ہے عوام کو دیا جائے گا, لیکن اب دیکھنا ہے کہ آیا ان کینڈیڈیٹس میں کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے اوپر آئے گا. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, اس میں تو جو ہے بہت ہی کوشش کی جائے گی امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, تاکہ امن موسیٰ کو لایا جائے. لیکن آیا یہ لوگ جو ہے وہ آخر کامیاب ہوں گے؟ چونکہ دیکھیے عراق کو دیکھ لیجیے آپ, عراق میں تو تقریباً 3 سال پہلے جو انتخابات ہوئے تھے, انتخابات میں جو ہے جو سب میں بہاری جو تعداد آئی تھی وہ اسٹیٹ آف دا لا کولیشن جو وزیر اعظم ہے عراق کے مالکی, ان کی پارٹی لائی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے تقریباً 3 مہینے تک معطل کیا, تاخیر کیا اس کے ریزلٹس اناؤنس کرنے میں, چونکہ امریکہ کی پس پردہ یہ کوشش تھی کہ ایاد علاوی کو لایا جائے, حالانکہ وہ ایاد علاوی کو ووٹ وغیرہ بھی نہیں ہوئے, مینیپولیشن ہوا, باقاعدہ جو ہے دستکاری ہوئی ووٹنگ وغیرہ میں. ہونے کے باوجود بھی تقریباً جو ہے کچھ, جہاں تک میرا خیال ہے, 90 کے قریب ان کو جو ہے کرسی وغیرہ دی گئی ہے, حالانکہ واقعی طور پہ حقیقت طور پہ انہوں نے حاصل نہیں کیے تھے ان کے کینڈیڈیٹ, اور مالکی کو تقریباً 90 دی گئی. لیکن چونکہ مالکی کا اثر و نفوذ زیادہ تھا اور عوام کی تائید تھی, ایاد علاوی ناکام ہوا اور جو ہے مالکی کو جو ہے دوسرے پارٹیز کے کولیشن سے حکومت بنانے کا موقع ملا, جو واقعی انڈیپینڈنٹ حکومت کہہ سکتے ہیں عراق میں آپ. تو لہٰذا مصر میں بھی چونکہ مصر کے عوام خلاف ہیں امریکہ کے, خلاف ہیں سعودی عرب کے, خلاف ہیں اسرائیل کے, اور چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے باقاعدہ ایک اپنی حکومت قائم ہو. میں نے سمجھتا کہ کسی بھی عنوان سے عمر موسیٰ کی قیادت کو, صدارت کو وہ لوگ قبول کریں گے. اگر ایسا ہو بھی گیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دھاندلی ہے انتخابات میں, اور دھاندلی کے خلاف جو ہے پھر میدان و تحریر ہے, اسکندریہ ہے, عباسیہ ہے, دوسرے مقامات پہ تظاہرات ہوں گے تا وقت کہ جو ہے حکومت میں تبدیلی نہ آئے.
جی واسف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پارلیمانی الیکشن میں اخوان المسلمین نے سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر اپنے کو منوایا ہے, تو ان کا کینڈیڈیٹ کیا کہیں سے کمزور پڑ سکتا ہے آنے والے صدارتی الیکشن میں؟
نہیں, ایسا نہیں ہوگا. علی رضوی اخوان المسلمین کا کینڈیڈیٹ ہی جیتے گا. ایک جو چھوٹا سا میرا خیال ہے ان کے لیے ہچ ہے اور پرابلم ہے, وہ شاید ان کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرے, چونکہ اخوان المسلمین کا جو اوریجنل کینڈیڈیٹ تھا, جیسا کہ فرما رہے تھے علی شہباز بھائی, کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا چونکہ ان کی والدہ کی 2 نیشنلٹیز تھیں. اور جو اخوان المسلمین کے ایک اور کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی میدان میں آ گئے بغیر اخوان المسلمین سے ٹکٹ لیے ہوئے, اور اخوان المسلمین نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی ان کیا ہے. ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو ویڈیو شیئرنگ ایک ویب سائٹ ہے, اس میں میں دیکھ رہا تھا مختلف کوئی 10-8 کینڈیڈیٹس جو ہیں, ان تمام نے پاپ سنگرز کی مدد سے اپنے اپنے گانے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ لے کے آئے ہیں, اور وہ ظاہر ہے اسلامی اور یہ تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اخوان المسلمین کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو نہ ایسٹ سے ان کا تعلق ہے نہ ویسٹ سے ان کا تعلق ہے, وہی ایران والا نعرہ. لیکن ایک اس میں اور جو بات میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ لکھا کہ میں ایرانی بھی نہیں ہوں, تو وہ اپنے آپ کو ایک بہتر کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اخوان المسلمین اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ملین ایجپشن جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مختلف ملازمتوں میں. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسنٹلی اخوان المسلمین کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ جا کے سعودی عرب میں ان لوگوں سے ملا, اور اس کے نتیجے میں یہ مذاکرات ہوئے اور کل وہ واپس آ گئے ہیں. تو اخوان المسلمین نے ایک جسے کہتے ہیں پبلک اوپینین اپنی وہاں پہ بہت اچھی قائم کی ہوئی ہے, اور وہ سلفیز سے مل کے میرا خیال ہے کہ اس الیکشن میں جو کینڈیڈیچر ہے وہ اس الیکشن کو جیتیں گے, اور صدارتی امیدوار جو ہے وہ انہی کا ہوگا. حالانکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سی جو ہے جاسوس ایجنسیاں MI6 اور امریکن ایجنسیز اور اسرائیلی ایجنسیز جو ہیں وہ اس مصر میں عمر موسیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن عمر موسیٰ نے یہ جو پروٹیسٹ کی مخالفت کی ہے ریسنٹ, یہ اس کے لیے جو ہے اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا, اور کسی صورت بھی عمر موسیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایجپٹ میں صدارتی انتخابات نہیں جیت سکے گا. یہ اخوان المسلمین کا ہوں گے, اور جو میں نے بتایا تھوڑی سی ہچ ضرور ہے. اس وقت 12 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں سے 2 اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ 2 کا تعلق اخوان المسلمین سے ہے, ایک وہ جو ان کی بغیر ٹکٹ کے افغان مسلمین کے ساتھ تھے, لیکن اسے بغیر پوچھے انہوں نے کینڈیڈیچر اپنی لے کے آئے, اور دوسرے جن کو افغان مسلمین والے جو ہیں وہ
جی.
ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی ٹکٹ پہ وہ آئے ہیں, تو وہی جیتیں گے انشاءاللہ.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا وقت رہا تو. مصباح صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہا یہ جاتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک قوم ہی اور عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کی توانائی اور صلاحیت رکھتے ہیں. ایک طرف مصر کے عوام اور مصری عوام کی قوت ہے, دوسری طرف سپر طاقت ہے, مارکہ دونوں کے درمیان ہے, صدارتی الیکشن سامنے ہے, میدان کھلا ہوا ہے, سپر طاقت جیتے گی یا عوامی طاقت؟
میں ڈاکٹر واسطی صاحب کی باتوں کی تائید کرنا چاہوں گا کہ چونکہ وہاں پہ ایک انقلاب کی لہر اٹھی ہے اور انقلاب کی وجہ سے ہی جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے, اور اس میں جو پارلیمانی الیکشن میں اخوان المسلمین کو کامیابی ملی, سلفی جماعت کو کامیابی ملی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جو مضبوط امیدوار تھے ان کو میدان سیاست سے اس سے ان کو انتخاب سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. لیکن ان کے جو دو کینڈیڈیٹ, ایک جو اپنے جو ان کے نمائندے نہیں ہیں اور ایک جو دوسرے جو ان کے نمائندے محمد مرسی, اس کے بارے میں زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ انقلاب کی لہر نہ اٹھی ہوتی, عوام کی حمایت ان کو حاصل نہ ہوتی, تو پریشانیاں ہو سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تشدد کی لہر اسی طرح سے آگے بڑھتی رہی تو فوج پوری کوشش کرے گی, جیسے کہ اخوان المسلمین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فوج کی طرف سے الیکشن میں کچھ بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے, تو اگر بدعنوانی نہیں ہوتی ہے, شفاف طریق صاف و شفاف طریقے سے اگر الیکشن ہوتا ہے, تو یقیناً اخوان المسلمین کے امیدوار کو کامیاب ہونا چاہیے, اور مصری عوام کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے پارلیمانی الیکشن میں اخوان المسلمین کو اور سلفی گروپ کے لوگوں کو کامیابی دلائی ہے, اسی طرح سے اس صدارتی الیکشن میں بھی ان کے امیدوار محمد مرسی کو کامیابی دلائیں. اسی میں جمہوریت کی کامیابی ہوگی, اسی میں مصر کے عوام کی کامیابی ہوگی, اور اگر کچھ ایسا اس کے برخلاف ہوتا ہے اور عمرو موسیٰ کی کامیابی ہوتی ہے, تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ CIA اور دوسری ایجنسیاں وہاں پہ ان کے لیے کام کر رہی ہیں, تو یہ بڑا افسوسناک ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو ایک دوسرا انقلاب جو مصر کی سرزمین پر ایک انقلاب حسنی مبارک کو ختم کرنے کے لیے, ان کے دور کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, اور ایک انقلاب عمرو موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے آئے گا, اس لیے کہ جب وہ CIA کے ایجنٹ کے طور پہ کام کریں گے, امریکہ کی حمایت میں کام کریں گے, اسرائیل کی حمایت میں کام کریں گے, تو مصری عوام انہیں پسند نہیں کرے گی. اس لیے امید یہ کی جانی چاہیے کہ اخوان المسلمین اور سلفی جماعت کے جو مشترکہ امیدوار ہوں گے ان کو کامیابی ملے گی.
جی بہت شکریہ. علی شہباز صاحب, ہمارے پاس 6 منٹ کا وقت بچا ہے, ایک سوال آپ سے کروں گا اور ایک سوال واسطی صاحب سے کروں گا. جی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسا کہ ابھی مصباح صاحب نے خدشے کا اظہار کیا کہ فرض کریں کہ اگر سامراجی قوتوں اسرائیل, امریکہ, سعودی عرب ان کی مرضی کے مطابق صدارتی انتخابات کے نتائج سامنے نہ آئے, جیسا کہ پارلیمانی انتخابات میں نہیں آئے,
صحیح,
تو کیا الجزائر جیسی صورتحال دہرائی جا سکتی ہے؟
میں نہیں سمجھتا, چونکہ دیکھیے وہ وقت بدل گیا, وہ دن چلے گئے, وہ دور گزر گیا جب کیا کرتے تھے. آج دیکھیے گزشتہ اگر آپ 20 سال سے تاریخ کا مشاہدہ کریں, مطالعہ کریں, امریکہ کو ہر جگہ پر جو ہے شکست ہو رہی ہے, خواہ عراق کا معاملہ ہو, عراق میں بڑی زور و شور سے امریکہ گیا تھا, وہاں پہ 1.5 لاکھ کے قریب فوجوں کو اتارا تھا, لیکن آج جو عراق کی صورتحال ہے, عراق کا جو نقشہ ہے, وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے نہ امریکہ کے موافق میں ہے. امریکہ کی جو ہے وہاں پہ اتنے خرچہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے دھاندلی نہیں چل سکی امریکہ کی. دیکھیے افغانستان میں جو ہے امریکہ جو ہے بڑے مشکل سے جو ہے پھنسا ہوا ہے, حالانکہ اس میں شک نہیں کہ اپنے معاہدے وغیرہ قرارداد میں نافذ کرنا چاہتا ہے امریکہ, لیکن جو ہے امریکہ یہ نہیں کہہ سکتے کامیاب ہو وہاں پہ. آپ دیکھ لیں ایران کے مقابلے میں تو اس کو آج گزشتہ 33 سال سے شکست در شکست ہوتی جا رہی ہے امریکہ ہر محاذ پہ, ہر جگہ, حتیٰ کہ وہ مجبور ہو کے جو سینکشنز وغیرہ لگایا ہے وہ سینکشنز میں بھی جو ہے امریکہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سک رہا ہے. ایران جو ہے ماشاء اللہ ترقی ہر شعبے میں ہر اس میں جو ہے کرتے جا رہا ہے. مصر کا, مصر کو چھوٹی سی کوئی مملکت نہیں ہے, مصر گرینیڈا آئلینڈ نہیں ہے امریکہ کے قریب, جہاں پہ جو ہے ریگن جو ہے کچھ چند ہزار ٹروپس وغیرہ بھیج کر قبضہ کر لیا تھا. تو مصر جو ہے بہت بڑی طاقت ہے. ابھی حزب اللہ کو دیکھ لیجیے آپ, لبنان کو دیکھ لیجیے آپ. لبنان میں جو حزب اللہ کی کامیابی ہو سکی وہاں پہ, چھوٹا سا ملک ہے لبنان, وہاں پہ بھی جو ہے امریکہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن جو ہے امریکہ کے جو سپورٹرز تھے, امریکہ کے جو حمایتی تھے, وہ طرفدار تھے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. عوام کے جو نمائندے تھے وہی منتخب ہوئے. تو لہٰذا شام کو دیکھ لیجیے, شام میں بھی جو ہے امریکہ کا بڑا زور و شور ہے کہ شام کی جو قانونی حکومت ہے بشار اسد کی, اس کے خلاف کاروائی کیا جائے, اس کو سقوط کیا جائے, لیکن وہاں پہ بھی جو امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو وہاں پہ فوجی امداد کے باوجود بھی, فوجی کیا کہیں گے آپ, ان عناصر کے باوجود بھی امریکہ جو ہے ان کو ترکی کیا دوسرے سرحدوں سے بھیج رہا وہاں پہ تشدد ایجاد کرنے کے لیے, وہاں کامیاب نہیں ہو سکا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مصر جیسے بڑے ملک میں امریکہ کامیاب ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا. امریکہ کو جو ہے شکست کے علاوہ اور کوئی مقدر میں نہیں ہے, لہٰذا اس کو اپنے پالیسیوں کو بدلنا پڑے گا, پالیسیز کو, ورنہ پھر جو ہے اور ایک حزیمت اٹھانی پڑے گی.
بہت شکریہ واسی صاحب. میرے پاس وقت بہت ہی کم بچا ہے, دو ڈھائی منٹ کا وقت ہے. فرض کر لیا جائے کہ اسرائیل جو اپنی ناجائز حیات کی آخری سانسیں لے رہا ہے, اور خاص طور پر جب سے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے یہ اسلامی بیداری کی تحریک اپنے عروج پر پہنچی ہے, تو وہ انحطاط, پستی اور نابودی کے دہانے کی قریب پہنچ چکا ہے. اب اگر مصر کے صدارتی الیکشن میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے جو مصری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہیں, تو مصر کے مقابلے میں اسرائیل کے ناجائز وجود کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں اور کہاں پر پا رہے ہیں؟
انشاءاللہ علی رضوی, میں اور آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسرائیل کو نیست و نابود ہوتا دیکھیں گے
انشاءاللہ.
اور اسرائیل کی اسپائریشنز کو تو ہم نیست و نابود ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے کسی صورت میں بھی اگر عمر موسیٰ کی سب سے بڑی بدقسمتی اور ہماری اور اخوان المسلمین اور ان تمام لوگوں کی جو عوامی حکومت چاہتے ہیں ایجپٹ میں, ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ نے ان کی حمایت کر دی ہے عمر موسیٰ کی, اور امریکہ جس کی حمایت کر دے وہ اس کی اسلامی ممالک میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بن جاتا ہے.
یقیناً
تو یقیناً عمر موسیٰ کے لیے بہت بڑی بات ہے. دوسری ایک قانونی بھی ہچ ہے کہ دیکھیے 60% پارلیمنٹ میں ان کے سیٹس ہیں. اگر عمر موسیٰ مثال کے طور پہ امپوز بھی کر دیتے ہیں تو وہ کوئی قانون نہیں پاس کروا سکے گا, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکے گی, کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکے گا. تو وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا زور زبردستی کر بھی لیا تو جن کے پاس 60% پارلیمنٹ کے ووٹس ہیں, جنہوں نے آئین بنانا ہے, وہ کس طرح سے عمر موسیٰ کی اور اس نمائندے کی بات کو مانیں گے اور اس کے بلز کو ریزولوشنز پاس ہو سکیں گے جو عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے, جس کی عوام میں روٹس نہیں ہیں؟ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ عمر موسیٰ اس الیکشن کو ہاریں گے, اور انہوں نے اپنی تابوت میں جیسے پہلے کہا اب آخری کیل ٹھونک دیا یہ کہہ کے کہ یہ جو ریولیوشنسٹ ہیں یہ انارکسٹ ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب.
اگر انہوں نے جیتا اور امپوز کیا تو کانسٹیٹیوشنل پرابلم پیدا ہو جائے گا, پارلیمنٹ ایک طرف کھڑی ہو جائے گی اور صدارت دوسری طرف ایک طرف ہوگا, اور جس کے پاس جس کی عوام میں روٹ بھی نہیں ہوگی, اور یہ مزید مسائل پیدا کرے گا.
بہت شکریہ آپ کا واسی صاحب, ہمارا بالکل خاتمہ چاہتا ہے.
کے لیے مسلمانوں
ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے, آپ سے معذرت چاہتے ہیں, اپنے معزز مہمانوں کے شکر گزار ہیں اور اپنے معزز ناظرین اور محترم ناظرین کے بھی کہ پروگرام کے آخر تک انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے بڑی قوت عوام کی ہوتی ہے, اپنی تقدیر کا فیصلہ عوام ہی کرتے ہیں, اور وہ دن دور نہیں جب مصر کے عوام جس طرح سے انہوں نے 30 سالہ عامر اور ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا, وہیں اپنے دوسرے مرحلے میں وہ اپنی پسند, اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ایک عوامی حکومت برسر اقتدار لائیں گے. اور جیسے ہی مصر میں ان کی مرضی کا صدر آیا, اسرائیل جو اپنی ناجائز حیات کی آخری سانسیں لے رہا ہے اس کا دم اکھڑ جائے گا, اور وہ دن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عید کا دن ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.